بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان مبارک. میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلے کا حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جناب استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پورے رمضان یہ اہتمام کیا گیا ہے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ غامدی صاحب سے ہم خصوصی طور پر رمضان سے متعلق ان موضوعات کو جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں, لوگ جن پر عمل کر کے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے مزید قریب کر سکتے ہیں, ایسے موضوعات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں. حدیث کو بھی زیر بحث لے کے آتے ہیں, اور آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اٹھنے والے سوالات بھی ہمارے پیش نظر رہتے ہیں. غامدی صاحب سے اس کی توضیح طلب کرتے ہیں. آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے. قرآن مجید میں جا بجا یہ موضوع زیر بحث آیا ہے. بہت بڑا اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے اگر آپ انسانی جان کی حرمت کا خیال نہیں کرتے. میرے سامنے سورہ مائدہ کی چند آیات ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا, انسان کی ہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. پھر یہی نہیں, اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے, لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. ان آیات کی توضیح مزید میں غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہود کا حوالہ محض ان کی شقاوت اور شرارت کو نمایاں کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی خاص قانون ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جو ہدایت اس معاملے میں کی گئی تھی وہ بائبل کی کتابی پیدائش میں اس طرح مذکور ہے, آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا. جو آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. ہم سب لکھتے ہیں, اس قانون کی وضاحت آگے سلسلہ بیان کے آخر میں ہوئی ہے. قتل نفس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے قصاص کا اصل فلسفہ یہاں بیان کر دیا ہے. اس فلسفے کی روح سے جو فرائض اس قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ہوتے ہیں اس کو مولانا مینا حسن سلائی نے پانچ نکات میں بیان کیا. انشاءاللہ وہ نکات آگے زیر بحث بھی آئیں گے. اصولی سوال سے آغاز کرتا ہوں. ہم سب یہ بات تو طے ہے کہ انسان کو جب انسان مارنے کے در پہ ہو جاتا ہے, اس کے خاتمے کے در پہ ہو جاتا ہے, تو پوری دنیا کے اندر مسلمہ حقیقت ہے, ہر مذہب ہر نسل کا ماننے والا ہر نظریے کا ماننے والا اس کو غلط کام سمجھتا ہے, خلاف حق سمجھتا ہے. دین نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے اور کسی کے خلاف کوئی تعدی اور اقدام اس نوعیت کا نہیں کرنا کہ جان تلف ہو جائے. یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو اس درجے میں پہنچ جائیں کہ کسی کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں. اصل چیز کہ آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیں. مثلا ہمارے ہاں جو ایک عام طریقہ کار ہے, شاید مارنے پہ تو لوگ آمادہ نہیں ہوتے, لیکن آپ فتویٰ دے دیتے ہیں, کسی کی شناخت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, کسی پہ توہین کا الزام لگا دیتے ہیں, تو جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, مارنے کا کام کوئی اور کرے گا. تو کیا یہ بھی اسی نوعیت کا جرم ہے جس طرح کا جان کے خلاف اقدام جرم ہوتا ہے؟
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بارہا یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی جان, مال اور آبرو تینوں کو ایسی حرمت حاصل ہے کہ ان کی طرف کوئی اشارہ کرنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے, ایک عقلی وجود ہے, اس کو بڑی غیر معمولی حصے جمالیات دی ہے. اور جب حصے جمالیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جو ہمارے اندر لطیف احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں, جو اخلاقی روابط کو درست رکھتے ہیں, جن کے ذریعے سے میرے شعور کا تعلق خارجی کائنات سے پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں, حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں, یہ علم و عقل کے مسلمات ہیں. دنیا میں کسی شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو فطرت میں ودیت ہے. انسان کی جان کو حفاظت حاصل ہے تو دنیا قائم ہے. اگر انسان کی جان کی حرمت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نے اپنے قتل کا یا اپنے دنیا سے محو کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا, جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا بڑا غیر معمولی اسلوب ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی, اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی. یہ تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی ہے کہ اگر جان کی حرمت نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں انسانیت کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا. قرآن مجید اس کو اسی اہمیت سے بیان کرتا ہے. اور اگر آپ جرائم کی فہرست دیکھیں جس میں کبیرہ یا اکبر الکبائر گناہوں کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے. شرک، قتل اور بدکاری تین بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں. سورہ فرقان میں انہی تینوں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں یسرون علی الہنس العظیم ہے، یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے. اسی طرح قتل کر دیتا ہے کسی کو، اسی طرح بدکاری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ نکاح کی، طہارت کی، پاکیزگی کی زندگی بسر کرے وہ بدکاری کو اپنے شب و روز میں داخل کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ یل کا ساما، وہ پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا اور یخلد فیہ مہانا، اور پھر وہاں رہے گا، یعنی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس طرح رہے گا کہ صرف رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے. یہ ساری بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جان کے معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے. اور پھر قصہ سنایا ہے حابیل و قابیل کا، کہ یہ دیکھو کہ انسان کس طریقے سے حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کی جان لینے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی تطہیر کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو. تمہارے باطن میں کسی کے بارے میں اگر برے جذبات پیدا ہوں تو ان کو وہیں کچل دو. ان کو آگے بڑھنے دو گے تو یہ تھوہر کا پودا ہے، یہ اگے گا اور پھر اس کے کانٹے ہر طرف پھیل جائیں گے. ان کو پھر اس جگہ سے اکھاڑنا آسان کام نہیں ہوگا. یہ تلمیحات، یہ اشارے، یہ کنائے، یہ اس طرح کی تشبیہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے دی گئی ہیں کہ وہ تاریخ پر بھی نگاہ رکھے، اپنی حقیقت بھی سمجھے، اور اس وقت جو دنیا اس کو میسر ہے اس کو بھی دیکھے. ہم میں سے ہر شخص کے لیے سب سے بڑا خطرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اسی وقت جب جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا دوسروں کو اکساتے ہیں کہ کسی کی جان لے لو، یا بعض ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی کی جان کے لوگ درپے ہو جائیں گے، وہ ایک ہی جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور یکساں مجرم ہیں. دنیا میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ درجہ بدرجہ سزا دیتے ہیں، لیکن میں اگر لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ فلاں کی جان لے لو، یا میں کسی ہجوم کو برانگیختہ کر دیتا ہوں کہ وہ اٹھے اور کسی پر پل پڑے، میں کوئی ایسا مقدمہ استوار کر کے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں فساد پیدا ہو جائے، تو یہ بڑے بدترین جرائم ہیں. بلکہ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے. میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، باطل جذبہ تھا، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اس طرح کی اور چیز، میں نے اٹھ کے کسی کی جان لے لی. یہ ایک پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں میں دوسروں کی جان لینے کے لیے کسی ہجوم کو ابھر رہا ہوں،
جی ہمارے
کسی قوم کو ابھر رہا ہوں. تو جانتے ہیں یہ فساد کا جرم ہے.
اچھا.
اور اس کی سزا اس کی سزا سے زیادہ ہے. یعنی قرآن مجید نے اس کو تو اٹھا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی آبرو کے خلاف اس نوعیت کا اقدام کیا جاتا ہے کہ جس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یفسدون فی الارض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی. اور دنیا کی رسوائی کے لیے جو سزائیں قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں وہ قتل کی عام سزا نہیں ہے. اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب اس شخص کو جس نے لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے، اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، عبرتناک طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اسی طرح عبرتناک طریقے سے صلیب دے دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ اس نے سوسائٹی میں فساد پیدا کیا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت قرآن میں ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کبھی سمجھنے کی صحیح نہیں کی، بلکہ اس کو اپنی سوسائٹی سے متعلق کرنے کے لیے جہاں سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہاں سے کی بھی نہیں. وہ قوانین تو بنا دیے ہیں جو فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ بہت سے قوانین ہیں ہمارے ہاں اور مذہب کے نام پر بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن جو فساد کو روکنے کے لیے اللہ کی ہدایت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ سرے سے ہمارے ہاں قانون کا موضوع ہی نہیں بنی. تو یہ وہ بدقسمتی ہے جو مسلمانوں کو لاحق ہو گئی ہے، ورنہ ان کے پاس تو ہدایت ہے، ان کے پاس ایک روشن کتاب ہے، وہ تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس کو قرآن سراج منیر کہتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں۔ تو جو سوال آپ نے کیا اس میں قتل کا جرم سادہ ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں، لیکن ہجوم کو ابھارنا، لوگوں کے قتل کے درپے ہو جانا، لوگوں کو اٹھا دینا، اس مقصد کے لیے تقریریں کرنا، اس مقصد کے لیے فتوے دینا، یہ تو فساد پھیلانے کا جرم ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا جرم۔
بڑی اہمیت کی بات ہم سب بھی سامنے آئی۔ بظاہر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو کوئی اقدام نہیں کیا، میں نے تو کسی کی اوپر جا کے کوئی آلہ قتل نہیں تانا، لیکن آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے لب و لہجے سے، اور ایک خاص قسم کے جو پروپیگنڈے کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اس سے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ بڑی وضاحت سے یہ نقطہ غامدی صاحب سے ہم نے سمجھا۔ یہاں پر جو آیت زیر بحث تھی اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے جو فرائض قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جس ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں، اس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی شورہ آفاق تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے۔ پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ ایک یہ کہ ہر حادثہ یا قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا۔ قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے، اگر قانون ختم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں آ جائے گا۔ ہم سب یہ جو پہلی چیز مولانا نے بیان کی، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ٹارگٹ کلنگ کے اتنے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے خبریں آتی ہیں کہ پولیس کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ جی اس کی تفتیش کر کے اس کو ایک جگہ تک پہنچائے، کیونکہ اتنے پیدر پہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ہم لوگوں کو کسی ایک قتل سے کوئی ہمارا دل دہل جاتا تھا، کوئی ہم پریشان ہوتے تھے، لیکن اب تو اتنی قتل کی وارداتیں سامنے آتی ہیں کہ اس کی جو 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 اس کی حساسیت ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں فوت ہو گئی ہے۔ تو یہ کام پہلے دن ہونا چاہیے تھا۔ ہماری عدالتوں میں بھی قتل کے مقدمات 20-20-30-30 سال چلتے رہتے ہیں، تین تین نسلیں گزر جاتی ہیں۔ تو جس وقت قانون کی سطح پر معاشرے میں حساسیت پیدا نہ ہو قتل پہ، تو ہم سب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پھر قتل کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، قتل ہوتے رہیں گے؟
ہر چیز کے بارے میں یہی ہونا چاہیے، یعنی کسی سوسائٹی کا بے حس ہو جانا یہ کوئی معمولی درجے کا المیہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی انتظامیہ، آپ کی عدلیہ اور اسی طرح دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ اصل مجرموں کے ہاتھ میں اکالا بن کے رہ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو حفاظت یا تحفظ فراہم کریں۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ انصاف کا نظام ایسا ہو کہ مجرم اس میں جلد کیفر کردار کو پہنچ جائے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف پہ تاخیر اصل میں انصاف سے انکار کر دینا ہے۔ انصاف کے معاملے میں یہ تاخیر ہی ہے جو مجرموں کو موقع دیتی ہے کہ وہ میدان میں آئیں، اور پھر اس کے بعد یہ خیال کر لیں کہ 10-20 سال لگیں گے، اس میں ہم راستے نکال لیں گے ادھر ادھر جانے کے۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں فوری سزا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان میں جرائم میں کمی آ جاتی ہے۔ ویسے تو جرائم میں صرف سزاؤں سے کمی نہیں آتی، بلکہ اس پہ لوگوں کا شعور بیدار کرنا، ان کے معاشی معاملات کو درست کرنا، لوگوں کی عمومی تہذیبی تربیت کرنا، یہ دیکھنا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ان کو گلیوں میں پھینک دینا ہے یا ان کو کسی راستے پر لگانا ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی ان تمام مراحل سے بے نیاز ہو جائے تو پھر جرائم کو محض سزاؤں سے نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم سزا بھی ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ سزا اصلاح نہیں کرتی، خوف پیدا کرتی ہے، اور انسان اگر اپنے ضمیر میں زندہ نہ رہے تو پھر اس کو خوف ہی سے روکا جا سکتا ہے، کم سے کم سوسائٹی محفوظ رہے۔ خود آدمی کی اصلاح تو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، اور ہم علم و عقل کی روشنی میں اس کی غلطی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ترتیب اور ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اصلاح بھی کریں، سوسائٹی کی اصلاح کے معاملے میں بھی بیدار ہوں، مجموعی نظام بھی اس طرح استوار کیا جائے کہ وہ جرائم کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں خاص طور پر انسانی جان کے بارے میں تو ایک پولیس کے سپاہی کے دل و دماغ میں، ایک عالم کے دل و دماغ میں، ایک صحافی کے دل و دماغ میں، انتظامیہ کے ایک فرد کے دل و دماغ میں، فوج کے ایک سپاہی کے دل و دماغ میں غیر معمولی احترام ہونا چاہیے۔ یہ احترام ہی ہوگا تو اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر کسی جگہ مفقود ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ٹیڑھی ہو گئی ہے، پھر اس سوسائٹی کو درست کرنا آسان نہیں ہوتا، फिर ता सुरैया मीरवत दीवार कच।
नुकता बिल्कुल वाजह हो गया कि किस कदर शनाख्त है जुर्म की, किसकी हसासियत सोसाइटी में हर वक्त उजागर रहनी चाहिए। दूसरी बात मौलाना मीना हसन इस्लाही ने बयान की, दूसरी ये कि कातिल का खोज लगाना सिर्फ मकतूल के वारिसों ही की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरी जमात की जिम्मेदारी है, इसलिए कि कातिल ने सिर्फ मकतूल ही को कत्ल नहीं किया बल्कि सबको कत्ल किया। हम सब ये बात भी बड़ी अहमियत की है कि जो सोशल जिम्मेदारी होती है, मसलन मुमकिन है सड़क के ऊपर किसी का कत्ल हो गया, मेरे सामने हुआ, मुझे पता है कि किस शख्स ने किया, मसा औकात हम लोग मसाले के तहत खामोश रहते हैं, लेकिन जो कत्ल हुआ है वो किसी एक फर्द का कत्ल नहीं हुआ बल्कि मेरी सोसाइटी के अंदर किसी एक शख्स की जान ले ली गई है, आज उसकी ली गई है तो कल मेरी भी ली जा सकती है।
इसमें क्या शुबा है? यही चीज़ है जिसको कुरान बयान करना चाहता है कि पूरा माशरा बेदार हो जाए। ये बड़ा हादसा हो गया है, एक शख्स की जान ले ली गई है, सरे बाजार किसी की आबरू पर हमला कर दिया गया है, किसी शख्स का माल लूट लिया गया है। इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ जान है। यानी कोई जान के दरपे हो गया तो फिर बाकी क्या रह गया? ये आबरू के दरपे हुआ तो उसको बहाल करके कम से कम आदमी अपने लिए ज़िंदगी का सामान कर लेगा। माल ले लिया है तो हम कहते हैं ना कि चलिए और कमा लेंगे, लेकिन जान गई तो इसका मतलब दुनिया में मामला ही ख़त्म हो गया सारा का सारा। तो इसी वजह से आखिरी दर्जे का बड़ा जुर्म यही है। कुरान मजीद ने बताया है कि अगर जानते बूझते, मुतअम्मिदन के अल्फाज इस्तेमाल किए, जानते बूझते जान ले लेते हो तो ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना अल्लाह ताला के मुकाबले में मुतकब्बिर होकर सरकशी करना। उसकी सज़ा भी अबदी जहन्नम है, इसकी सज़ा भी अबदी जहन्नम है। तो अबदी जहन्नम से बड़ी सज़ा तो कोई और हो नहीं सकती। अल्लाह ताला ने इस जुर्म को इस सज़ा के साथ मुतल्लक कर दिया है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि पूरी सोसाइटी ये समझे कि हमें इस जुर्म का कला कमा करना। फिर देखिए कि ये जो रियासत बनाते हैं हम, ये किस लिए बनाई जाती है? इसीलिए बनाई जाती है कि लोगों की जान माल आबरू और के ख़िलाफ़ किसी ज़्यादती के इर्तकाब को रोका जाए। यानी ऐसे कवानीन बनाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ऐसे इदारे हों। पुलिस किस लिए बनाई जाती है? फ़ौज किस लिए जमा की जाती है? इन सब चीज़ों पर इतना खर्च किस लिए किया जाता है? लोगों को अमन फराहम करने के लिए, उनकी जान माल आबरू की हिफाजत के लिए। मैंने तो बारहा इस बात को वाजे किया है कि कानून की बुनियादें ही दो हैं, एक ये कि लोगों की हक तलफी को रोका जाए, दूसरे उनकी जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती को रोका जाए। हम अगर कोई कानून बनाते हैं या दूसरों पर किसी कानून का निफाज करते हैं तो हमें हर जगह ये साबित करना होता है कि ये इन मकासद के लिए बनाया गया है, क्योंकि यही मकासद हैं जो इंसान को हक देते हैं कि अब उसके खिलाफ कोई ज्यादती की जाए, जिसको वो ज्यादती समझेगा। तो ज्यादती फिर की जाती है, पुलिस भी करती है, फौज भी करती है, उसके नुकता नजर से ये ज्यादती होती है। अगर कि ये उसका सिला है, ये जजाओ सैयतिन सैयतुन मिसलोहा है। तो क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि अब तुम्हारी जान माल आबरू को वो हिफाजत हासिल नहीं रही, इसलिए कि तुमने दूसरे की जान माल आबरू के खिलाफ ये इकदाम कर डाला।
इन आयात में पांच चीजें बयान हुई हैं जो तकाजे इन आयात से पैदा होते हैं, मौलाना मीना हसन इस्लाही लिख रहे थे। तीसरी ये आप लिखते हैं कि तीसरी ये कि कोई शख्स अगर किसी को खतरे में देखे तो उसको पराया झगड़ा समझकर नजरअंदाज करना उसके लिए जायज नहीं है बल्कि उसकी हिफाजत हिमायत पूरी कोशिश के साथ करनी जरूरी है, अगरचे इसके लिए उसे खुद जोखिम बर्दाश्त करनी पड़े। इसलिए कि जो शख्स किसी मजलूम की हिमायत और मुदाफ़त में सीना सपर होता है वो सिर्फ मजलूम ही की हिमायत में नहीं होता बल्कि तमाम खल्क की हिमायत में सीना सपर होता है जिसमें वो खुद भी शामिल है। चौथी बात ये बयान हुई कि अगर कोई शख्स किसी कत्ल को छुपाता है या कातिल के हक में झूठी गवाही देता है या कातिल का जामिन बनता है या कातिल को पना देता है या कातिल की दानिस्ता वकालत करता है या दानिस्ता उसको जुर्म से बरी करता है तो गोया वो खुद अपने भाई अपने बाप अपने बेटे के कातिल के लिए ये सब कुछ करता है क्योंकि एक का कातिल सबका कातिल होता है। और पांचवी बात जो इन आयात से निकलती है वो ये कि किसी मकतूल के किसास के मामले में मकतूल के वारिसों या हुकाम की मदद करना भी दरहकीकत मकतूल को जिंदगी बख्शना है, इसलिए कुरान में इरशाद हुआ है कि किसास में जिंदगी है। किस कदर अहमियत है इस बात की कि इंसानी जान की हुरमत को हम पेश नजर रखें और अपने आप को बचाएं किसी इंसानी जान के खिलाफ तादी से। कुरान मजीद का मौजू पाया तकमील तक पहुंचता है, एक हदीस को भी जेर बहस लाते हैं, फिर प्रोग्राम का खात्मा करते हैं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया तुम में से कोई सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके माल अहलो अयाल और दूसरे सब लोगों से ज्यादा मैं उसे अजीज ना हो जाऊं। आमिर साहब ने इसकी वजाहत भी की है, ये चीज उस वक्त वाजे होती है जब एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म या आपकी हिदायत हो और दूसरी तरफ मालो मनाल, अहलो आयाल और दूसरे मुतल्लिकीन की मोहब्बत का कोई मुतालबा सामने आ जाए। आदमी अगर उस वक्त आपके हुक्म और आपकी हिदायत को मुकद्दम ना रखे तो इसके साफ मानी ये होंगे कि उसको आपसे ज्यादा ये चीजें महबूब हैं। ईमान और इस्लाम का मुतालबा ये नहीं है कि ये चीजें महबूब ना हो, बल्कि सिर्फ ये है कि खुदा के रसूल के हुक्म और आपकी हिदायत से ज्यादा महबूब ना हो। हम सब ये जो 7 मार्च ने बात फरमाई है कि ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें इस दर्जे में अजीज तर ना हो जाऊं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के पैगंबर की कोई बात, कोई फैसला हम तक पहुंच गया है और उसके बारे में अगर हम ये रवैया अख्तियार करें कि हम उसको अहमियत न दें और अपनी मसलहत, अपनी इफादियत उसको पेश नजर रखें, तो वो भी इस चीज के जुमरे में आती है।
इसमें क्या शक। देखिए बात यह है कि जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की तरफ से उनको मबूस किया गया है, अल्लाह की हिदायत उनके ज़रिए से हम तक पहुंचाई गई है, तो अब फिर गुफ्ता है अल्लाह पर। जो कुछ आप फरमा रहे हैं, जो हुक्म आपकी तरफ से मिल गया है, वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है तो मैं अगर अपने आप को तरजीह देता हूँ तो अल्लाह पर तरजीह दे रहा हूँ, अपने अहलो अयाल को देता हूँ तो अल्लाह पर तरजीह दे रहा हूँ, अल्लाह पर तरजीह दे रहा हूँ तो दीन ख़त्म हो गया। फिर तो ये दुनिया है, मेरे मफादात हैं, जो चीज़ें मुझे अजीज़ हैं उन्हीं में मैं गलतान होकर ज़िंदगी बसर करूँगा और मौत के हवाले हो जाऊँगा। वो इब्तला जिस पर अल्लाह ताला ने डाला था वो थी क्या? वो यही तो थी कि इल्म व अक्ल से मैं अपने परवरदिगार को पहचानूँ, उसकी सच्ची मार्फत हो जाए तो फिर सबसे बढ़कर उसके हुक्म को तरजीह दूँ। यही चीज़ है जिसको इस तरह बयान किया जाता है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, अल्लाह का पैगंबर सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। हमारे यहाँ जो इसकी ताबीरें लोगों ने कुछ आशिकाना रुझानात में कर ली हैं वो तो ईजाद बंदा है। दीन में जो मतलूब चीज़ है वो ये है, ये एक अकली फ़ैसला है कि जब मैंने ये मान लिया कि मेरा परवरदिगार ही कायनात का बादशाह है, वो मेरा खालिक है, मेरा माबूद है, फिर उसके हुक्म के आगे किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी वक्त इंसान ऐसा कर बैठे तो फिर उसको नदामत के साथ अपने परवरदिगार के सामने अपने आप को डाल देना चाहिए और अपने परवरदिगार को, अपने मालिक को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो बिल्कुल वाजह हो गया, दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रमज़ान की एक खसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, कल दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। तब तक आप लोग का बहुत शुक्रिया।